اے قرآن کریم میں اس طرح دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر رحمت نازل فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو، یہ لفظ کیونکہ قرآن کریم کا ہے اس لیے سب سے زیادہ اثر انگیز اور اثر انداز۔ قرآن و حدیث کی دعائیں یقینی مقبول ہیں۔ باقی اردو میں بھی اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، ترقی درجات کے لیے دعا کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے غمزدہ دلوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جب تم کو کوئی صدمہ اور غم پہنچے، جب کوئی مصیبت کا واقعہ پیش آ جائے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے جو کسی مصیبت کے وقت میں اپنے رب کی مرضی پر راضی رہتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی اعتراض اور شکایت نہیں ہوتی، اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمے انا للہ و انا الیہ راجعون اس میں دو مضمون بیان فرمایا۔ انا للہ کے معنی ہیں کہ ہم سب اللہ کی مملوک ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، جیسے ہماری گاڑی ہماری ملکیت ہوتی ہے، موبائل ہماری ملکیت ہوتی ہے، کوئی چاہے اٹھا کے پٹک دے کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میری چیز ہے، میں نے توڑ دیا تم کیا کر سکتے۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جہاں چاہے رکھے جیسا چاہے رکھے، پھر ہمیں شکایت کا اختیار نہیں ہوتا، ملکیت کو شکایت کا اختیار نہیں ہوتا کہ آپ نے موبائل نہیں کہہ سکتا اگر اس کو زبان اور دل بھی ہو کہ آپ نے ہمیں کیوں پٹکا، ہماری ملکیت ہے، ہم چاہے تمہیں رکھیں پھینک دیں۔ تو انا للہ کے معنی ہم سب اللہ کے مملوک ہیں، غلام ہیں۔ لام ملکیت کے لیے آتا ہے، یعنی ہم اپنی ذات کے مالک نہیں ہیں، اگر اپنی ذات کے مالک ہوتے تو خودکشی جائز ہوتی، کیونکہ اپنی چیز میں آدمی کو تصرف کا حق ہے، اگر ہم اپنی چیز ہوتے تو گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کرنا جرم و حرام نہ ہوتا۔ پتہ چلا جان ہماری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تم اپنے مالک نہیں ہو، تم ہماری امانت ہو، ہماری چیز ہو، تمہیں اپنے گلے میں پھندا ڈالنے کا کیا حق ہے؟ یعنی خودکشی کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہمارے جسم و جان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ انا للہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لہذا اس جملے میں ایک تسلی تو یہ ہے کہ جب ہم مملوک اور غلام ہیں تو مالک کو ہمارے اندر ہر تصرف کا حق حاصل ہے، جو چاہے ہم کو دے، جس کو چاہے ہم سے لے لے۔ کیونکہ صدمے کے وقت میں دو خیال آتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہماری ماں باپ اور شوہر کو جلدی بلا لیا، ہم سے چھین لیا، اس کا جواب ہے انا للہ، کہ ہم کہ تمہاری ماں تمہارا باپ شوہر یا بیٹا بھی ہماری ملکیت، تم بھی ہمارے غلام، اور مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کا تمام پورا حق حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عمر ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے، اب اس عزیز کی جدائی سے جو غم ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ تو اس کے لیے تسلی کا دوسرا مضمون نازل فرمایا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ تم زیادہ فکر نہ کرو، جہاں ان کو بھیجا گیا تمہیں بھی وہیں جانا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ ہم اس جانے والے بھی اس لیے زیادہ روتے ہیں کہ ہمارا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن ارادہ نہیں دیکھا جاتا، جب وقت پورا ہوتا ہے تو فوراً آدمی جاتا ہے۔ تو میں دوسرا مضمون تسلی کا دے دیا کہ اس میں نازل فرما دیا کہ اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، یہ جدائی دائمی نہیں ہے، عارضی جدائی ہے۔ آج تمہاری ماں گئی ہے، ایک دن تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ گے، ایک آج ہم نے ان کو اٹھایا، ایک دن تم بھی ہمارے پاس، آج وہ کل ہماری باری ہے، اور وہاں سب اعزہ و اقربا پھر مل جائیں گے، پھر کبھی جدائی نہ ہوگی، کیوں گھبراتے ہو؟ غمزدہ دلوں کے لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تسلی کا زبردست مضمون نازل فرمایا ہے، اور اس سے قبل ہی صبر کرنے والوں کو یہ بشارت سنا دی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ بس کسی کے انتقال پر یا مصیبت پر جو اجر و ثواب ہم نے تمہارے لیے رکھا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر تم سے تمہاری کوئی چیز کھو گئی، تمہاری اولاد، ماں باپ، بیوی، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں اپنی معیت خاصہ، صبر کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں اپنی معیت خاصہ عطا فرمائیں گے، اپنا قرب خاص عطا کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی انعام سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ خود اپنے کہے کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. جب فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ ہم تو آپ کے لیے اتنے جادو کا کھیل دکھا رہے ہیں, آپ ہمیں کیا دیں گے, تو فرعون نے اس وقت میں کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا. تو بادشاہ کا مقرب بنانا سب سے بڑا انعام ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین, جو ہمارے شیخ فرماتے ہیں جو بادشاہوں کو تخت و تاج کی بھیک دیتا ہے, جب چاہتا ہے دیتا ہے, اور جب چاہتا ہے تخت کی بھیک دیتا ہے, جب چاہتا ہے تختے پر لٹا دیتا ہے, ایسا قادر مطلق وہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آپ سوچئے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو, اس کی کیا قسمت ہے, اور اس کی کتنی بڑی, اس کے لیے کتنی بڑی دولت کی بشارت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ مکہ کے نو مسلم قریش نوجوانوں کو کچھ بکریاں, کچھ بھیڑ, کچھ اونٹ زیادہ دے دیے. تو شیطان نے بعض انصاری نوجوانوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا, دیکھو ابھی تک نبی علیہ السلام کو مکہ والوں سے زیادہ انس ہے, شاید یہی وجہ ہے کہ مکہ والوں کو دیا, ہم لوگوں کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس وسوسے پر مطلع فرما دیا. شیطان کے اس خطرناک زہریلے مکر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلع فرما دیا. بعضوں کو یہ خیال آ رہا ہے آپ نے کس لیے دیا تھا, ان کی دلجوئی کے لیے دیا تھا. آپ نے سارے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل مدینہ, اے اہل مدینہ, اہل انصار, تمہیں شیطان نے بہکانے کی کوشش کی ہے, ہوشیار ہو جاؤ. یہ نہ سمجھو کہ چند بھیڑ اور بکریاں اہل قریش کو دینے کی وجہ سے میری محبت تمہارے ساتھ کم ہے. جو نو مسلم ہیں, ابھی اسلام لائے ہیں, میں نے ان کی دلجوئی اور ان کی خوش کرنے کے لیے یہ چند بھیڑیں اور بکریاں دے دی ہیں. لیکن خوب غور سے سن لو, یہ قریش مکہ ابھی جب مکہ شریف کو واپس ہوں گے تو میری دی ہوئی چند بھیڑیں بکریاں اور اونٹ لے کر جائیں گے, اور تم اے مدینہ والو جب تم واپس ہوگے تو اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ. بتاؤ کیا چیز بڑی ہے, بھیڑ بکریاں یا اللہ کا محبوب زیادہ تمہارے لیے محبوب ہے؟ میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے, نبی علیہ السلام کی عظمت و قیمت تمہارے قلوب میں کیا ہے؟ بس صحابہ اس خوشی میں اتنا روئے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑیاں مبارک تر ہو گئیں, یعنی وہ اپنے اس پر جو وسوسہ آیا تھا اس پر نادم ہوئے. شیطان ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے, اچھا اس کے ساتھ خاص معاملہ کریں, شیخ کے پاس بھی ہاں یہ پیسے والا ہے نا, اس لیے اس کے ساتھ خاص معاملہ, ہمیں تو ڈانٹتے رہتے ہیں. حضرت پھلپوری سے بھی حضرت والے نے پوچھا تھا کہ میں تو دن رات رہتا ہوں آپ کی ڈانٹ سنتا ہوں, باہر والے آتے ہیں آپ ان کا عزت و اکرام کرتے ہیں, چائے پلاتے ہیں. حضرت پھلپوری نے فرمایا بھائی اپنوں کے ساتھ اپنوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے, تمہاری اصلاح کرنی ہے, اور وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے ان کی دلجوئی کی جاتی ہے. اگر وہ بھی مرید بن کے رہنے لگتا ہے پھر اس کی بھی اصلاح ویسی ہی ہوتی ہے. جب پہلے ہوتا ہے تو پہلے آنے والے کو ذرا اس کو آؤ بھگت کی جاتی ہے, پھر جب وہ اصلاح کے لیے کہتا ہے پھر اس کے بعد اسی کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بشارت دی کہ اگر تم سے کوئی چیز چھن گئی, تمہارے ماں باپ چھن گئے, بیٹے کا انتقال ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے. جس پر ہزاروں جانیں قربان ہوں, اولاد قربان ہو, ایسی ذات پاک نے کیسی بشارت دی. اور جدائی کا غم تو غم ہوتا ہی ہے, ظاہر بات ہے کہ ساتھ رہنے سے محبت ہو جاتی ہے, جس سے ہم رونے لگتے ہیں, اور رونے کی اجازت بھی ہے. رونے کو منع نہیں فرمایا, نوحہ کرنے کو, چیخنے چلانے کو, بین کرنے کو منع فرمایا, مگر ایسی بات نہ نکالے کہ ہائے میری اما کیوں مر گئی, اللہ نے کیوں اٹھا لیا, کیوں نہ لگاؤ. بس یہ کہو کہ اللہ مجھے اپنی اماں کی جدائی کا غم ہے. یہ کہنا بھی سنت ہے. نبی علیہ السلام کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا اے ابراہیم تمہاری جدائی سے میں غمگین ہوں, اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. معلوم ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بہ جانا بھی سنت ہے, اظہار غم بھی سنت ہے. مجھے اپنی والدہ کا صدمہ یاد ہے کہ یہ کہہ کر آنسو بہ جائیں تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے, بلکہ رو لینا چاہیے, کیونکہ بعض لوگوں نے بہت زیادہ ضبط کیا تو اس کو ہمیشہ کے لیے دل کی بیماری لگ گئی, پھر کوئی خمیرہ کام نہ آیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی کہ رونے کی اجازت دے دی، پر کیونکہ تھوڑا سا رو لینے سے دل کا غم پانی بن کر بہ جاتا ہے۔ ایسے وقت میں بعض لوگوں نے سوچا کہ ہم کو نہیں رونا چاہیے، یا تو ان کو سنت کا علم نہیں تھا یا کسی کا غلبہ حال ہو گیا، ایک دم آنسوؤں کو ضبط کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ اس لیے تھوڑا سا رو لینا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا خود رو کر۔ اب نبی سے بڑھ کر کون صبر والا ہو سکتا ہے؟ معلوم ہوا کہ رونا صبر کے خلاف نہیں، ورنہ سنت کیوں ہوتا؟ موت سے آدمی فنا نہیں ہوتا، دنیا سے آخرت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا سے ہم آخرت میں منتقل ہو رہے ہیں، ہمارے بڑے اور انشاءاللہ یہاں سے بہتر جگہ جنت میں جا رہے ہیں، تو غم ہلکا ہو جائے گا۔ موت دراصل انتقال ہے پردیس سے اپنے وطن کی طرف، جہاں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو آدمی بھی پیدا ہو گیا ہے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو آدمی پیدا ہو گیا وہ اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے۔ مسلمان اگر خدا نخواستہ اپنی بدعمالی کی سزا بھی بھگتنی پڑی تو کبھی نہ کبھی جنت پہ جائے گا ایمان کی بدولت، اور کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر ایمان لے کے جو نہیں گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو دونوں کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کا ہے۔ لہذا یہاں سے آدمی مر کے جا کے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے۔ جیسے پہلی زندگی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اس کو یقین ہی نہیں آتا، اگر کوئی کہے اتنی بڑی دنیا ہے، اس میں سب پاکستان، ہندوستان، امریکہ، کینیڈا ہیں، تو کہے گا اتنی بڑی دنیا کہاں، میری دنیا تو اتنی چھوٹی سی ہے۔ تو وہاں سے جس طرح اس بچے کو اس دنیا کا یقین نہیں آتا، اسی طرح اس دنیا میں ہمیں وہاں کا بھی ویسا یقین نہیں ہے، ویسا یقین نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ ویسا یقین جب آ جائے گا تو آدمی پھر وہیں کی تیاری کرے گا، پھر وہ بجائے ادھر ادھر جمع کرنے کے وہاں بھیجے گا اپنے اعمال کو۔ اللہ تعالی ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔